بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی رضا کے لیے خالص بنا کے اسے قبول فرما لے، اور ہم گناہ گاروں کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. الحمدللہ آج یہاں بہت کچھ حاصل ہوا. سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں، صلی اللہ علیہ الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اس قسم کی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس قسم کی مدارس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، اور اس مجلس میں جو بھی شریف ہوتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں کہ دیکھو آج اس مجلس میں میرا فلاں بندہ شریف ہے اور میرا فلاں بندہ شریف ہے. اللہ تعالیٰ ان کا نام لیتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو، کوئی دنیاوی سما یا دنیاوی لالچ نہ ہو. دیکھیں مجالس سے کتنا فائدہ، صبح سے اب تک آپ نے قرآن و حدیث کے جتنے دروس سنے، اور ہر مقرر نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کی بارش کر دی. نبی علیہ السلام نے منا کے میدان میں دعا کی تھی، نزل اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اے اللہ، قیامت کے دن ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ کر دینا جو لوگ میری حدیثوں کو سنتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں. صبح سے اب تک کتنی احادیث آپ نے سنی، ابھی اذکار کے حوالے سے بیسوں حدیثیں چند منٹ کے اندر آپ نے سنی. کتنے بڑے فائدے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن چہروں کی طرح تازگی کی دعائیں فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن لوگوں کے چہرے دو ہی طرح کے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے منور ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. روشن چہرے جنت میں جانے والے ہیں، اور سیاہ چہرے جو ہیں یہ جہنم کا لقمہ بننے والے ہیں. کتنے فائدے حاصل ہوئے، جو قدم آپ چل کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار. اللہ کی راہ میں جس بندے کے دونوں قدم خاک آلود ہوتے ہیں، ان دونوں قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. کتنے بھائیوں اور دوستوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ کو اپنے دو نیک بندوں کا ملنا بڑا پسند ہے. اس ملنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دی. دو بندوں کا ملنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دی. اور ساتھ یہ خوشخبریاں سناتا ہے کہ ایسے بندے جو میرے لیے ملتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی. ان کا قیامت کے دن یوں حساب لوں گا کہ انہیں نور کے منبروں پر بٹھا کر حساب لوں گا جو میری خاطر ملتے ہیں. جن کے ملنے میں تو دنیا بھی تمام نہیں ہے, جو ملتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان تمام خیرات و برکات کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آج کا یہاں شریک ہونا اللہ قبول فرما لے اور قیامت کے دن اس مجلس کو ہماری نجات کا باعث بنا دے. مسلک اہل حدیث اور ہماری ذمہ داریاں, یہ اس نشست کا موضوع ہے. اور میرے ذہن سے بات نہ نکل جائے, اذکار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ایک حدیث میں بھی سنا کے اس مبارک دائرے میں اپنے آپ کو شامل کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ذکر ہے جس کا فائدہ بہت بڑا ہے اور وہ مجھ جیسے خطا کاروں کے لیے بڑا سہارا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لے, صرف 100 بار, تو میرا تجربہ ہے کہ 1.5 منٹ میں صرف یہ پڑھا جا سکتا ہے. صرف 100 بار سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خود پسان ہو خطایا ہو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یا رسول اللہ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا کہ ولو کانت مثل زبد البحر, چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ, اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دے. بار کی ایسی حدیث ذہن میں آئی اور میں اسے سنا کر اس دائرے میں شامل ہو گیا جس میں ہمارے بھائی مولانا انعام اللہ صاحب جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اہل حدیث اور ہماری ذمہ داریاں, مسلک اہل حدیث کے بارے میں مختصر تعارف یہ ہے کہ اس زمین کی پشت پر بہت سی جماعتیں پائی جاتی ہیں اور سب سے سچی کھڑی اور صحیح منحج کی حامل جو جماعت ہے وہ جماعت اہل حدیث, جن کا شعار یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. بس یہ دو چیزیں ہمارے عقیدہ, ہمارے عمل, ہماری سیاست, ہماری گفتگو, ہماری اقتصادیات, ہماری معاشرت, ہماری معاش, ہر چیز کی بنیاد ہے. جو کچھ لینا ہے قرآن و حدیث سے لینا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترک تو فی تم لا انہیں قسم تم بھی فلن تجدوا ابدا کتاب اللہ و سنت. کیا لوگوں, تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے صرف اسی کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی, حق پر قائم رہو گے, ہدایت پر قائم رہو گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف اس چیز کو تم تھامے رہو. دائیں بائیں نہیں ہونا, بس جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب میرے بھائیوں, یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کر گئے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن پاک, وہ سنتی اور دوسرا میری سنتی. بس یہ دو چیز, نہ اس کو ایک کیا جا سکتا ہے وہ بھی گمراہی, اور نہ اس کو 3 اور 4 کیا جا سکتا ہے وہ بھی گمراہی. حقانیت کی علامت یہ ہے کہ قرآن حدیث کو تھاما جائے اور پوری عمر زندگی قرآن و حدیث کے مطابق سفر کر دی. اور الحمدللہ یہ دو چیزیں مسلک اہل حدیث کی بنیاد, یہی صراط مستقیم ہے. اللہ پاک نے فرمایا فاستمسك بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانه لذکر لک ولقومک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے, صراط مستقیم پر آ بھی. مانا یہ کہ صراط مستقیم کی اساس یہ ہے کہ اس چیز کو تھام لیا جائے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے کیا وحی کی گئی؟ بنزل اللہ علیہ کتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ نے آپ پر
قرآن اتارا اور حدیث اتاری جس لاتے مستقیم جس کے بارے میں صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السبیل، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سبیل پر چھوڑا، صراط مستقیم پر چھوڑا، اجناہ علی الارض وطرفہ فی الجنہ، جس کا پہلا سرا زمین پر ہے اور آخری سرا جنت میں جا کر داخل ہوتا ہے. اس سبیل پر اللہ کے پیغمبر ہم کو چھوڑ کر گئے. صراط مستقیم فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ وحی، یہ قرآن، یہ حدیث، بنے قوم اور آپ کی پوری امت کے لیے بھی ہے. کوئی تخصیص نہیں کہ علماء کے لیے کچھ اور ہو اور عوام الناس کے لیے کچھ اور ہو، صحابہ اور تابعین کے لیے کچھ اور ہو اور بعد والوں کے لیے کچھ اور ہو، ایک عالم کے لیے کچھ اور ہو، تاجر کے لیے کچھ اور ہو، نہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ ذکر آپ کے لیے بھی ہے، بنے قوم اور آپ کی پوری قوم کے لیے ہے. کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کہ یہ صحابہ کے دور تک ہے، یہ تابعین کے دور تک ہے، بلکہ آپ کی پوری قوم کے لیے اور قیامت تک کے لیے قرآن حدیث جو ہے مشعل ہدایت اور مشعل راہ. تو یہ دو چیزیں اساس ہیں، بنیاد ہے مسئلہ کہہ رہے حدیث. ہمارا امام، ہمارا قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس دین کے بارے میں جو کچھ آپ فرمائیں گے اسے ہم لیں گے، اور جو آپ نے نہیں فرمایا، جو کام آپ نے نہیں کیا، ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ ہمارا منہج کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہمارے امام اور قائد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں اور کسی کے پاس قیادت نہیں تھی، کسی کے پاس امامت نہیں تھی. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ الیوم باصحابی، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 73 فرقوں کی مثال نہیں دی ہے، یہ بتائیے کہ جنتی گروہ کون سا ہے، جنتی جماعت کون سی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جماعت وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم. صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی شخصیت تھی؟ صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن و حدیث کے علاوہ کون سی کتاب تھی؟ قرآن و حدیث تھا. اللہ کے پیغمبر قائد تھے، اللہ کے پیغمبر امام تھے، اور تمام صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کی علامت اور شناخت قرار دی، اور یہی چیز مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے. اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر خوب لکھا، قرآن حکیم کی آیت یومنا یومکم الناس بعظامہم، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے. لکھتے ہیں کہ ہاتھ ہی آیت اکبر شرف لاہل حدیث، یہ آیت کریمہ شرف کی بات ہے، ایک اعزاز ہے جماعت اہل حدیث کے لیے، کیونکہ اہل حدیثوں کا امام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت اہل حدیث مباحث جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے امام کے ساتھ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گا. کیونکہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے طبقات ہیں، جتنی ملتیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کے جو امام ہیں وہ مختلف لوگ ہیں. ان کا جو منتہا ہے، جو نقطہ تخیر ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تک نہیں پہنچتا، بلکہ دنیا کی کسی شخصیت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ وہ بنیادیں ہیں جو جماعت اہل حدیث کے پاس ہیں، جو فکر اہل حدیث کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑا دین کا جوہر ہے اور دین کی بنیاد ہے. اور اللہ کی توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہے، ایک ذرے سے لے کر ان آسمانوں تک، زمینوں کی وسعتوں تک جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اس سب کا خالق اور مالک ایک اللہ احکم الحاکمین. اور کسی کے پاس تخلیق کا کوئی اختیار نہیں. دنیا کے جتنے بھی تواقیق ہیں جن کو بنا لیا گیا اور مقرر کر دیا گیا، یہ سب مل کر بھی ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتے. یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت کے بارے میں جماعت حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ الہ ہے اور معبود برحق ہے. عبادات چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، رات کی عبادت ہو، دل کی عبادت ہو، تخلیے کی عبادت ہو اور لوگوں کے سامنے عبادت کی جائے، اور وہ زبان کی عبادت ہو، وہ دل کی عبادت ہو، بقیہ اعضاء کی عبادت ہو، ان تمام عبادات کا مستحق جو ہے وہ ایک اللہ قاسم الحاکمین. توحید صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، اللہ رب العزت ان تمام صفات میں جگتا ہے، اکیلا ہے اور وحدہ لا شریک له. الحمد للہ یہ عقیدہ بالکل خالص وہ عقیدہ ہے جس کی عبادت اللہ کے پیغمبر نے دی، جس کو صحابہ کرام نے قبول کیا. اس عقیدے میں کوئی سبھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی قسم کی تعمیر کرنا ہمارے نزدیک ناجائز ہے. اللہ کی تمام صفات کو اسی طرح اسی معنی میں قبول کرنا ہے جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہوگی. وہ تصویر سے، تمثیل سے اور تاثیر سے منزہ ہے. اللہ رب العزت کی تمام صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہے، اور اللہ رب العزت ان تمام صفات میں اکیلا اور وحدہ لا شریک له. جو عقیدے اور توحید کی بات کر رہا ہوں، یہ نظریہ اس زمین کی پشت پر صرف جماعت اہل حدیث کا ہے، ورنہ باقی جماعتیں توحید کے کسی نہ کسی شعبے میں گڑبڑ، انحراف اور تخلیق کا شکار ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، دین میں اصل بنیاد جو ہے وہ توحید ہے. اگر کسی کی توحید میں ایک ذرہ کے برابر خبر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس کا کلمہ، اس کا عقیدہ، اس کی نماز روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اللہ نے تو انبیاء کو خطاب کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہر نبی کو بتا چکے ہیں، اے انبیاء کی جماعت، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری نیکیاں بھی برباد کر کے رکھی. اور اگر یہی توحید خالص ہو، اس میں کوئی انحراف نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو مجھ جیسے گناہگاروں اور پاپیوں کے لیے آسمان سے بشارت دی جاتی ہے، جب نہ آدم ان لکھنؤ وسیع سنی بکروب گرد خطایا سم رقی سنی نہ تشرفی شیا نہ اسی تو کر قراب یہاں مفرتم بھگنا. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہوں سے یہ پوری زمین بھر جائے، زمین میں ایک انگلی کے برابر ایسی جگہ نہ ہو جہاں تیرے گناہ نہ ہو، پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں اس پوری زمین کے تیرے گناہوں کو میں لوں گا اور پوری زمین کو تیرے گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی فضل سے وہ پوری زمین بھر کے تجھے واپس کر دوں گا. بس بات یہ ہے کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، تیری توحید خالص ہو، تیری توحید ایک ٹھوس پہاڑ سے بھی بڑھ کر مضبوط ہو. تو جماعت اہل حدیث کا عقیدہ توحید کے بارے میں بالکل وہی نظریہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. کوئی حراس نہیں، کوئی خلل نہیں. اور یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ توحید میں کہیں نہ کہیں انحراف کا شکار ہوگی. یہ تو ہے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی بنیادیں، کہ ہماری توحید خالص ہے، ہماری توحید انبیاء والی توحید ہے، اور ہمارے منہج، ہمارے عمل اور ہمارے عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ قرآن حدیث ہے، اور ہمارا قائد، ہمارا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اور بھائیو، یہ بات جس قدر فخر اور اعزاز کی ہے، اسی قدر سوچنے کی بھی ہے کہ جو جماعت ان خوبیوں کی حامل ہے، اس جماعت کا فریدہ کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. صرف ان چیزوں کو سن کر خوش ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم حق پر ہیں اور بس، یہ کافی نہیں ہے. مسئولیت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توحید خالص دی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو قرآن دیا اور سچی حدیث دی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ سہن دیا ہے کہ آپ کا امام اور قائد اور آپ کا رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے ذمے کوئی کام نہیں ہے اور آپ ذمہ داریوں سے آزاد ہیں. نہیں، یہ مسلک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، تو آپ کے کندھوں پر، آپ کے سر پہ ذمہ داریوں کی ایک بڑی فوج کٹلی جو ہے انہوں نے لاد دی. جب تک اس کو پورا نہیں کرو گے، جب تک ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کے دربار میں فرحرو نہیں ہو سکتے. اب میرے بھائی ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد تخلیق اور کوئی مقصد نہیں, اور کوئی مقصد نہیں. اس زمین پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں تخلیق فرما دی. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں, یہ ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے دامن بدعات کی سیاہی سے جو ہے وہ تاریخ ہو چکے ہیں. یہ ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے لڑک میں نئی سیاست نہیں ہے بلکہ جمہوری اور انگریز کی سیاست ہے اور انگریز کا قانون اور نظام. یہ ذمہ داری تو بڑے خالص بڑے سچے اور بڑے کھڑے بندوں کی ہے جن سے اللہ نے دین کی اقامت کا کام دینا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مثال دی ہے اور وہ آسمانوں کی مثال ہے کہ ان ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالی نے اپنی حاکمیت خود ہی قائم فرما دی. چنانچہ یہ ساتوں آسمان اللہ کی مخلوق سے بھرے پڑے ہیں لیکن ان مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ آسمانوں کی مخلوق جو ہے اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم اللہ ان کو دیتا ہے. معنی یہ کہ ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم, اللہ کی عبادت ہو رہی. دیکھیں یہ زمین کتنی بڑی ہے اور زمین میں کروڑہ انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ سورج ہماری زمین سے کروڑہ گنا بڑا ہے اور یہ سورج آپ کے سامنے ہے اور آپ تقابل کریں کہ اس سورج کی آسمان کے مقابلے میں کیا نسبت. آسمان کتنا بڑا ہوگا جب یہ سورج ہماری زمین سے کروڑہ گنا بڑا ہے, تو آسمان کتنا بڑا ہوگا. اور ایسے سات آسمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ساتوں آسمانوں میں ایک چپے کے برابر ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں کسی فرشتے کی پیشانی جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر رہی. اتنی زمین کی خالی نہیں. جس طرح اس کی عبادت ہو رہی, کس طرح اس کی اطاعت ہو رہی, کس طرح اس کی فرما برداری ہو رہی. اور فرما برداری کا بڑا عجیب نظام, یعنی فرشتے کس طرح اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اس سے آپ سمجھیے اور معلوم کیجیے کہ اللہ کے امر اور اللہ کی اطاعت کا مقام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے نفخ سور کا فیصلہ فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی سور پھونکنے سے, اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی ایک فرشتے کو تفویض فرما دی اسرافیل کو کہ یہ ڈیوٹی تمہاری ہے, جب میرا حکم آئے گا تم نے سور پھونکنا ہے اور قیامت قائم ہو جائے گی, دنیا فلاح ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سے اللہ نے وہ سور کو دے دیا اس وقت سے وہ فرشتہ زمین بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہے, اس وقت سے کھڑا اور سور اس کے منہ سے لگا ہوا ہے, اس نے ہٹایا نہیں اور اس کی نگاہیں عرش مولا سے چبی ہوئی ہیں اور اپنی پلک تک نہیں جھپکتا کہ مبادا پلک جھپکوں اور اسی دوران اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں ایک پلک جھپکنے کے برابر دیر ہو گئی. یہ ہے میرے پروردگار کی حاضری ہے, اس طرح آسمانوں پر اس کی اطاعت جو ہے وہ قائم ہے, اس کی حاکمیت قائم ہے اور اس کا امر قائم ہے. وہاں نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں. اللہ رب العزت چاہتا تو زمینوں پر بھی کسی طرح اپنی حاکمیت قائم کر دے, وہ قادر. اس نے ہر مخلوق پر حاکمیت قائم کی ہوئی ہے, ایک ایک ذرے پر اللہ کی حاکمیت, پانی کے ایک ایک قطرے پر اللہ کی حاکمیت ہے. قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے کہ زمین کی ہر چیز مسلسل اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے, تصویر تفویض کر رہی ہے. تم سمجھتے نہیں لیکن بیان ہو رہی ہے. انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور اللہ کے امر جو ہے وہ تابے دار ہے بنی ہوئی. اب عالم انسانیت پر اللہ کا قانون نافذ کرنا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے بھائی بات بالکل مختلف دو طور ہے. یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنی, دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہاں کسی کا اقتدار نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، اقتدار حکومت حاکمیت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ پورے بندے اللہ کی عبادت گزار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بن جائیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں. عبادت ہو تو اللہ کی، عبادت کا طریقہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح آپ نے بتا دیا اور سمجھا دیا. کائنات کے تمام امور قرآن و حدیث کی روشنی میں انجام دیے جائیں، اقتصادیات ہیں، معاشیات ہیں، یہ سب کا سب قرآن و حدیث کے تابع ہو. بس یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے اور ہم سب کے کندھوں پر قائم ہے کہ اللہ کی توحید کو قائم کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے نظام کو اور آپ کے قانون کو قائم کرنا، یہ ہمارا کام. اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارے جو انفرادی واسطے ہیں اس کی کیا قیمت بیٹھتی ہے؟ قرآن حکیم کی ایک آیت صحیح بخاری میں سفیان ثوری کا ایک قول ہے، فرمایا کرتے تھے سب تو آیت علی فی القرآن قوله تعالى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. فرماتے ہیں جو قرآن کی سب سے مشکل آیت ہے جس کو پڑھ کے میں کانپ اٹھتا ہوں اور رونتے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک اللہ کی وحی کو زمین پر قائم نہیں کر لے. مانا ہمارا اصل کام جو ہے وہ اللہ کی وحی کو قائم کرنا ہے، ہمارا اصل کام جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی یہ کام مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. مشکل کب ہوگا؟ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ناممکن کب ہوگا؟ ناممکن تب ہوگا جب ہم یہ کام کرنے کے لیے کوشاں ہوں، یہ کام کرنے کی کوشش کریں لیکن نبوی منحص سے ہٹ کر کے کام کریں. چاہے آج اقامت دین کا کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن اگر ان کے منحص کو دیکھا جائے، ان کے طریقہ کار کو دیکھا جائے تو وہ دینی اور شرعی نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر کا منحص نہیں ہے، لہذا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اقامت دین کا ہم کام کریں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے کیا. یہ دین آسمان سے اترا اور دین کو قائم کرنے کا طریقہ بھی آسمان سے اترا. یہ دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ دین تو آسمان سے اترا لیکن دین کو قائم کرنے کا طریقہ برطانیہ سے لے لو، امریکہ سے لے لو، اتنا کمزور دین نہیں ہے میرے رسول. نہیں، یہ دین بھی آسمان سے آیا اور دین کو ناصر اور قائم کرنے کا طریقہ بھی آسمان. راستے قدم پر اسلام کی پوری زندگی صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. اس دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس منحج کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے ساتھ پوری وفاداری کی جائے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے والے عصر حاضر کی جو تلبنات ہیں اور عصر حاضر کی جو ہیر پھیر ہے اور جو فریب ہیں شیطان کے، ان کا شکار ہو. جہاں سے یہ بات سوچ لی گئی، سمجھ لی گئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سیاست میں عملی طور پر شریک ہوں جو اس زمانے میں مربج اور قائم ہے، اس کا حصہ بنے اور اس میں اپنے آپ کو آگے کریں، آگے بڑھائیں تاکہ ہماری آواز سنی جا سکے اور ہماری دعوت جو ہے وہ آگے پہنچے اور ہمارا جو منحج ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ اس طریقے سے قائم ہو جائے. لیکن میرے دوست اور بھائیوں، یہ سوچ انتہائی غلط اور یہ کوشش انتہائی عبث ہے. ان راہوں پر چل کر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. چاہیے آج تک اس سیاست کے تحت کام کرنے والے کتنا کامیاب ہوئے؟ کم از کم پاکستان کی 50 سالہ تاریخ ہے. آج آپ یہ قوم گولڈن جوبلی منا رہی، 50 سال ہو چکے. 50 سال کی اس مرتجہ سیاست نے دین کو کیا دیا؟ کتنا دین قائم ہوا بتایا جائے؟ اس کوشش میں سب شریک ہے، کتنا دین قائم ہوا؟ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے مسائل صرف کر دیے گئے، کتنا دین قائم ہوا؟ اس نقطے پر الحمدللہ کوئی صافی جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اللہ کے پیغمبر نے اس طریقے سے کبھی کام نہیں کیا. میرے بھائی، یہ خالی سنتا جو ہے اقتدار، اسے اقامت دین کا ذریعہ سمجھنا یہ ہماری بھول ہے. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں اقتدار پیش کیا جائے. کفار نے میٹنگ کی,